بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حق تعالى فرماتے ہیں اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئیں گے جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. وہ لوگ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں گے. لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے یہ لوگ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل جسے چاہے دے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے. تمہارا دوست تمہارا محبوب خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع اور خشوع کرنے والے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. یہ تو ترجمہ ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر وعظ فرمایا طریق القلندر کے نام سے. اور اس میں یہ فرمایا کہ دیکھیے حق تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ تم دین سے اگر پھر جاؤ تو ایک اور قوم ہم لے آئیں گے تو اس کی جو سب سے پہلی صفت بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہوں گے. یہ فرمایا کہ دیکھیے محبت ہی وہ صفت ہے جو سب سے زیادہ اور باقی سب چیزیں اس کے ذیل میں ہیں. تو اصل چیز محبت ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ المجادلہ کی. یہاں تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. اس آیت میں فرمایا تھا فإن حزب الله هم الغالبون. یہاں اس کے آخر میں فرماتے ہیں الا ان حزب الله هم المفلحون. ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے. یعنی حق تعالیٰ کی محبت ہے تو اللہ کے جو مخالف ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفت کریں گے ان سے آپ نہیں پائیں گے کہ یہ لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے. دعویٰ ہے اللہ سے محبت کا اور ان کے مخالفین سے محبت. کلام پاک کی آیت ہے. گو وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا کنبا ہو یا ان کے عزیزی کیوں نہ ہو, سب کو چاہے بھائی ہو یا باپ ہو یا بیٹا ہو, بہن ہو, کوئی رشتے دار ہو, عزیز ہو, اگر وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے تو یہ لوگ جو ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو ایمان لائے ہیں اللہ پہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ ان سے محبت نہیں کریں گے. تو یہ لوگ جو ان سے محبت نہیں کریں گے, مخالفین سے, مخالفین ہیں اس کے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے. تو ایمان کی یہ علامت ہے, ایمان کی یہ علامت ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو کرے گا اس سے محبت نہیں ہوگی اس کو. اور ان کی تائید اللہ تعالیٰ نے اپنی روح سے کی ہے, اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہے. یہ خدائی لشکر ہے, یہ خدائی گروہ ہے. اور آگاہ رہو, بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں, یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے. یہ آیت اصل میں ابھی جو عرض کروں گا, بیان کا جو حصہ رہ گیا ہے, رحمت اللہ علیہ کے واعظ کا جو حصہ رہ گیا ہے اس کو پڑھ رہا ہوں, تو اس میں یہ آیت بھی آئے گی, اس لیے میں نے پہلی پڑھ دی ہے. بڑی عبرت کی بات. حکیم الامت مولانا شفیع خان رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی جگہوں پہ یہ بات بتائی کہ کیسی محبت اللہ تعالیٰ کی ہے, کہ جو اللہ کے مخالف ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں, ان کے ساتھ تم ہنستے ہو, بولتے ہو, بیٹھتے ہو, اٹھتے ہو, ہر طرح سے تم ان مخالف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف, اس کو دوست بناتے ہو, اس سے محبت کرتے ہو. یہ نہیں ہو سکتا, ہو نہیں سکتا. دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اس محبت کے بارے میں جس کا ان آیتوں میں بیان ہے, بہت سی چیزیں ہیں جو اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں. اس محبت کی ضرورت کا اندازہ ایک مرتبہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ مجلس ہوتی تھی, لوگ دور دور سے آتے تھے, علماء حضرات تو بہت آتے تھے. تو ایک عالم آئے اور حضرت سے دریافت کیا کہ حضرت میرے مجھے ایک اشکال ہے, علمی مسئلہ ہے اور تقدیر کے بارے میں, اور اجازت دے تو میں پوچھوں. تو حضرت نے فرمایا ہاں پوچھو, چونکہ علم تھا ان کو, انہوں نے اجازت دے دی. انہوں نے پوچھا, حضرت نے اس کا جواب دے کے ان کی تسلی کر دی. جب تسلی ہو گئی ان کی, پھر فرمایا کہ آپ کی تسلی ہو گئی؟ انہوں نے جی ہاں حضرت تسلی ہو گئی. تو اس پر حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا, مولوی صاحب, اس زمانے میں علماء کو مولوی صاحب ہی کہتے تھے, مولوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ والا, مولا والا. مولوی صاحب, یہ تحقیقات و تدقیقات, دیکھیے علمی مسئلہ تھا, تحقیقی بات تھی, تدقیق تھی علمی مسئلے کی. فرمایا مولوی صاحب, یہ تحقیقات و تدقیقات آخرت میں کام نہیں آئیں گی, آخرت میں کام نہیں آئیں گی, آخرت میں تو بس اللہ کی محبت کام آئے گی. یہ فرمایا کہ اس پر حضرت عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خاص اس شاخ میں سے تھے اور بہت والہانہ محبت کرتے تھے. ان کو اجازت تھی کہ آپ جب چاہے سوال پوچھ سکتے ہیں, یہی ایک تھے پوری مجلس میں ہوا کرتے تھے. تو ان سے رہا نہیں کیا, وہ فوراً پوچھا انہوں نے کہ حضرت جب یہ محبت اتنی ضروری چیز ہے کہ آخرت میں بس یہی کام آئے گی اللہ کی محبت, تو اس کو حاصل کرنے کی تدبیر کیا ہے؟ اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو حاصل کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ جن کو یہ محبت حاصل ہو گئی ہے ان کی جوتیوں میں جا پڑو, ان کی جوتیوں میں جا پڑو. یہ طریقہ بتایا, ان سے وہیں سے ملتی ہے محبت. تو حضور, تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کئی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں, ان میں سب سے ایک اہم جو ہے اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں, جتنے بھی بڑے اللہ والے گزرے ہیں اور بزرگ گزرے ہیں, انہوں نے جو رتبہ بھی پایا ہے وہ اسی محبت کی بدولت ہے جو اتباع سنت سے پیدا ہوئی ہے. بغیر اتباع سنت والی محبت, محبت ہی نہیں ہے وہ حقیقت میں, محبت کہاں سے ہو سکتی؟ جو محبت اتباع سنت سے پیدا ہوئی, سب اہل اللہ اس محبت کو حاصل کیے ہوئے تھے. حق تعالیٰ کی محبت اس اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. فرمایا جتنوں نے بھی یہ رتبہ پایا ہے وہ اسی اتباع کی وجہ سے, اور فرماتے ہیں اس اتباع میں برکت ہونے کا راز ہے, جس کے بارے میں ایک حکایت پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی, پھر پڑھتا ہوں چونکہ حکایت کام کی ہے, کہ قنوج میں ایک وکیل ہیں شیخ محمد عالم, وہ خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی اور بستی میں جا رہا تھا, راستے میں ایک مکان کی دہلیز میں سے ایک بڑی بی کی آواز آئی, کہیں گزر رہے تھے اپنے شہر سے باہر, تو ایک بڑی بی کی آواز آئی, انہوں نے مجھ کو بلا کر بڑی محبت سے میرے سر پر اور میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا اور بیٹھلا کر میرے لیے حلوہ تیار کیا اور کہا کہ اگر کبھی تمہارا آنا ہوا کرے تو میرے پاس ہو کر جایا کرو. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس بڑھیا سے نہ میری جان نہ پہچان یہ کیوں ایسی محبت سے پیش آ رہی. آخر میں نے پوچھا کہ بڑی بی تم میری کیوں اتنی خاطر کر رہی ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ تمہاری شکل کا ایک میرا بیٹا ہے, وہ بہت دن سے پردیس میں ہے, اس کی ایسی ہی شکل ہے جیسی تمہاری, تمہیں دیکھ کر مجھے وہ یاد آ گیا اور اس کی سی شکل ہونے کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہو گئی, تم میرے بیٹے کی شکل پر ہو اس لیے تم پر پیار آ گیا. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح حق تعالیٰ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو شخص آپ کی شکل بنا لیتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کو محبت اور پیار آتا ہے کہ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے. یہ راز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں خاص برکت کا, اور یہ ایسا طریق ہے وصول کا جو سب سے زیادہ نزدیک ہے. اس کو جو اختیار کرے گا وہ بہت جلد پہنچے گا اور وہ بہت جلد کامیاب ہوگا, ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر کے کوئی پہنچ نہیں سکتا. ایک قصہ لکھتے ہیں, ایک ان کے پیر بھائی ملے جو حاج امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے, ان کی شکل دیکھ کے وہ حیران لگے کہ کوئی بات دین کی نہیں ہے. تو اس کا قصہ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر ہم لوگ نماز کے لیے مسجد گئے ان کے ساتھ, لوگ وضو کرنے لگے اور وہ ایک طرف بیٹھ گئے, وہ صاحب ان کے پاس حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جا بیٹھا اور آہستہ سے کہا کہ تم میرے پیر بھائی ہو, یعنی تم بھی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید, میں بھی مرید, یہ مطلب تھا. اس لیے تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ تمہیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہے یا نہیں؟ حضرت حاجی صاحب سے تمہیں محبت ہے یا نہیں؟ ارے شیخ تھے, بس رونے لگے کہ میں تو عاشق ہوں, میں تو حضرت کا عاشق ہوں. میں نے کہا پھر عاشق ہو کر کیوں اپنے محبوب کی مخالفت کرتے ہو؟ چونکہ داڑھی نہیں تھی. فرمایا میں نے کہا تم حاجی صاحب کے عاشق ہو تو پھر کیوں اپنے محبوب کی مخالفت کرتے ہو؟ کیا حضرت حاجی صاحب کی ایسی داڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا, بات سمجھ میں آ گئی. کہنے کا اچھا میں توبہ کرتا ہوں اور اب کبھی داڑھی نہیں مڑاؤں گا. دیکھیے ایک بات ایسی دل پہ لگ گئی چوٹ, تو انہوں نے داڑھی مڑانے سے توبہ کر لی. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کو سنا کر کہتے ہیں کہ میں اس شبہ میں رہا کہ کہیں منہ دیکھنے کے لیے تو نہیں کہہ رہا ہے, صرف یعنی ایسی منہ پہ تو نہیں بول رہا ہے یہ بات. پھر دوبارہ جو میرا الہ آباد جانا ہوا تو میں ایک دن راستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص خوب نورانی داڑھی لیے ہوئے سامنے سے چلے آ رہے ہیں. میں نے ان کو پہچانا بھی نہیں. ایک شخص نے بتایا کہ یہ فلاں ہیں, تو میں بہت خوش ہوا کہ واقعی داڑھی رکھ لی. تو ان کی اصلاح اس اصول سے کی گئی کہ جب تمہاری صورت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی نہیں تو پھر تم ان کے عاشق کیسے ہوئے؟ تم کہتے ہو کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں اور مسلمان کو عاشق ہونا چاہیے, تو پھر ان کی ایسی صورت کیوں نہیں بناتے؟ فرماتے ہیں کہ کوئی بزرگ ایسا نہیں ہوا ہے, 1500 سال کی مسلمانوں کی تاریخ ہے حضور اکرم صلی اللہ, اور اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری ہیں ان میں بھی جو اہل اللہ ہوئے, ان میں سے کوئی کبھی ایسا نہیں ہوا جس نے اتباع سنت نہ کیا ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا, کوئی اللہ والا ایسا ہوا ہی نہیں ہے اس 1500 سال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے اب تک کہ جو اتباع سنت میں پکا نہ ہو, الا بے عذر. عذر ہوگا تو چھوڑ دے گا, مجبوری ہے. پھر بھی اگر ایسا بھی ہو, عذر ہو یا غلبہ حال ہو, تو فرماتے ہیں حتیٰ کہ اگر غلبہ حال سے, حال کا غلبہ ہو جاتا ہے بعض اوقات, اس میں کچھ کر بیٹھتے ہیں, اگر غلبہ حال سے کبھی اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کچھ کمی بھی ہو گئی تو انہوں نے اپنی اس حالت کو ہمیشہ ناقص سمجھا. یہ نہیں کہا کہ ہماری یہ سنت کے خلاف والی بات ہے, یہ کہ ہم نے نئی چیز ایجاد کر لی ہے, اس سے بڑا فائدہ ہوگا, دین بڑا پھیل جائے گا اور لوگ بہت دیندار بن جائیں گے, یہ نہیں فرماتے. ہاں میری یہ حالت گرچہ کے غلبہ حال کی وجہ سے ہے لیکن چونکہ سنت کے خلاف ہے اس لیے اپنے کو مجرم سمجھا, اپنے کو قصوروار سمجھتے رہے اور کبھی اس پر اصرار نہیں کیا, نہ کہ نعوذ باللہ اس کو قصدن اختیار کرتے. یہ ہے یعنی اجتماعی ذکر کا رواج ہو رہا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ طریقہ ہے, اس میں برکت کہاں سے ہوگی, اس میں تو پتہ نہیں کتنی منکرات شامل ہو جاتی. حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص 10 برس رہا, چلتے وقت عرض کیا کہ حضرت میں نے اتنی مدت خدمت میں قیام کیا لیکن کبھی آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. کرامت سے وہ سمجھا تھا کہ اڑیں گے یا کوئی ایسی بات ہو جائے گی انہونی. میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے کامل ہیں اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ کچھ فیض حاصل کروں گا, مگر کوئی کرامت آپ سے کبھی نہیں دیکھی. یہ سن کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور جوش میں آ کر فرمایا کہ اچھا یہ بتا کہ جنید سے تو نے اس 10 سال میں کوئی فعل سنت کے خلاف بھی ہوتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں, یہ بات تو نہیں دیکھی, آپ کا تو ہر فعل سنت کے مطابق تھا. اس پر آپ نے جوش میں آ کر فرمایا ارے پھر اس سے بڑھ کر جنید کی اور کیا کرامت ہوگی کہ اس نے 10 برس تک اپنے خدا کو ایک لمحے کے لیے بھی ناراض نہیں کی, اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت تو جنید کی دیکھنا چاہتا ہے؟ واقعی اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی؟ تو حق تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی تدبیر بتا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اتباع کیا جائے. فرماتے ہیں کہ بدون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے کچھ نہیں ہو سکتا. خود حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے, یعنی سب کو کہہ دیجئے کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو تم میرا اتباع کرو, خدا کو تم سے محبت ہو جائے گی, خدا تم کو اپنا محبوب بنا لے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. تو ایسا شخص جو سنت کی اتباع میں لگ جاتا ہے, اس کے ہر کام سنت کے موافق ہونے لگ جاتے ہیں تو اس کو لوگ پاگل کہنے لگ جاتے ہیں. آج کل کی دنیا کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی تو پاگل ہو گیا ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ لقب پاگل کا مقبول ہے اور مطلوب ہے, اس واسطے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا گیا جیسا کہ اب پہلے بیان ہوا ہے, اور اولیاء اللہ کو بھی سب کو یہی کہا گیا کہ وہ پاگل ہے مجنون ہے. اتباع سنت والوں کو اگر کوئی پاگل کہے تمہیں تو کہنے دو پاگل, خوش ہونا چاہیے اس پہ کہ وہی چیز کی جا رہی ہے. یہ بھی اتباع سنت میں داخل ہے کہ لوگ پاگل کہنے لگے چونکہ ان سب کو پاگل کہا گیا. چنانچہ ارشاد ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ پوری آیت نہیں ہے, پوری آیت ہے, پوری آیت یوں ہے کہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. سورۃ البقرہ کی آیت ہے. کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو خوب زینت والی کر دی گئی ہے اور وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں, ان کا تمسخر کرتے ہیں, حالانکہ یہ پرہیزگار لوگ جن کا یہ تمسخر کر رہے ہیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے. کفار اہل ایمان کو ذلیل سمجھ کر ان پر ہنستے ہیں اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں, لیکن ایمان والوں کو اس سے دلگیر نہ ہونا چاہیے. یہ تم کیا لے کے بیٹھ جاتے ہو, فلاں شخص نے ایسا مذاق اڑا دیا, اڑانے تو مذاق, اتباع سنت ہے آپ کے خاندان کے لوگ, آپ نے اتباع سنت شروع کی, لوگوں نے مذاق اڑانا شروع, اڑانے تھے آپ دلگیر کیوں ہوتے؟ اسی طرح سے کہیں بھی کوئی اگر اسلام ہی کے بعد اتنا ہنگامہ کر دیتے, ہنگامے کیا ضرورت, تم اپنے دین پر قائم رہو سے. لیکن ایمان والوں کو اس سے دلگیر نہ ہونا چاہیے. ہنسنے والے یہاں ایمان والوں پر ہنس لیں اور اپنے آپ کو ان سے بڑھا ہوا سمجھ لیں, لیکن قیامت کے روز اہل تقوی اور اہل محبت جو ہوں گے وہ ان سب سے بڑھے ہوئے ہوں گے اور یہ گھٹے ہوئے ہوں گے. شریعت کا اتباع کرنے والے مصلحتوں کو پیش نظر کیوں رکھتے ہیں؟ وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دین اور دنیا کی دونوں مصلحتیں دونوں جمع ہو جائیں, یعنی اس معنی کر کے دنیا بھی خوب کماؤ کھاؤ اور دین کے بھی بھلے بنے رہو, ادھر مخلوق کو بھی راضی رکھو ادھر خدا کو بھی, اگر خدا کو معبود اور مخصوص سمجھتے تو مخلوق کو راضی یا ناراض کرنے سے قطع نظر کر لو. تم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو کیسے تم مخلوق کو راضی کر سکتے ہو؟ ادھر سے نظر کو ہٹا لو. یہ مت سوچو کہ مخلوق راضی ہوگی, فلاں رشتے دار راضی ہوگا, فلاں راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہو یا نہ ہو, اللہ تعالیٰ راضی. قصدن تو تم کسی سے لڑو بھیڑو نہیں, لیکن اس کی بھی کوشش نہ کرو کہ ہم مخلوق ہم سے راضی رہے. آج کل تو ہمارے بےحد کام زیادہ تر اسی چکر میں ہوتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے. اس چکر میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کیونکہ گناہ شامل ہو جاتا ہے. خود یہ خواہش کہ لوگ مجھ سے خوش رہیں, یہ خود گناہ ہے. حب جاہ تو بہت بڑا گناہ ہے, حب جاہ تو معمولی گناہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ایک ریوڑ پہ چھوڑ دیے جائیں تو وہ اس کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا حب مال اور حب جاہ انسان کے دین کو نقصان پہنچاتے. حب جاہ یعنی عزت کی خواہش اور اس کے تقاضے کے تحت کچھ کرنا, چاہے گھر ہو, چاہے فرنیچر ہو, چاہے لباس ہو, یا کسی بھی چیز میں کوئی ایسی چیز کرنا جس سے لوگوں کے دلوں میں عزت ہو, بہت بڑا گناہ ہے, معمولی گناہ نہیں. تو اس سے تو ہٹا لو نظر کو کہ مخلوق راضی ہے یا ناراض. قصدن تو کسی سے لڑو بھیڑو نہیں, لیکن اس کی بھی کوشش نہ کرو کہ مخلوق ہم سے راضی رہے. بس اس شان کا ہونا چاہیے مسلمان کو کہ خالق راضی رہے. لیکن یہ شان جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کیا جائے. گو یہ ضرور ہے کہ اس حالت میں لوگ ملامت کریں گے, مگر تمہارا تو مذہب ہی یہی ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے, کیونکہ اس میں ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ جس کی ملامت کی جاتی ہے وہ آدمی پھر پکا ہو جاتا ہے. مثلا کسی نے داڑھی رکھ لی تو داڑھی مٹانے والے اس پر ہنسیں گے کہ آئیے مولانا صاحب. دیکھیے مولانا کہتے ہیں, مذاق اڑانے. آئیے حضرت, قبلہ صاحب تشریف لائیے. تو یہ ہوگا اور یہ بات ناگوار بھی ہے, لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر کبھی جی بھی چاہے گا منڈانے کو تب بھی اس غصے میں آ کر اب نہ منڈائے گا, پکا ہو گیا. اور ان کی ضد میں داڑھی رکھنے کا اور بھی عزم کر لے گا. تو یہ نفع ہے ملامت میں. اسی لیے یہ جو آیت تلاوت کی گئی اس کے اندر یہ ہے آخر میں, لا یخافون لومۃ لائم. یہ جو اہل محبت ہوں گے ان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ یہ لوگوں کی ملامت کرنے والوں کی پرواہ نہیں کریں گے, ان کو اندیشہ ہی نہیں ہوگا. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کرنی چاہیے. اگر لوگ تم پر ہنسیں یا تان کریں تو دلگیر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ میاں, یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. یہ تو وہ رتبہ ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حق تعالیٰ نے عطا فرمایا. اس وقت بھی اہل ایمان پر یوں ہی لوگ ہنسا کرتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم اتباع کرو گے تو لوگ ہنسیں گے ضرور, لیکن اس کی تم کچھ پرواہ نہ کرو. اب فرض کر لو کہ تم نے کوئی شادی کی. دیکھیے یہاں بھی اور ایک اور وعدہ بھی بتاؤں گا. ہر وعدے میں جہاں اللہ کی محبت کا وعدہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شادی کا ذکر آ جاتا ہے. کیوں؟ یہ کسوٹی ہے. بہت بڑی کسوٹی یہ ہے کہ تم شادیوں میں کیا کرتے ہو, کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کی ملامت سب سے زیادہ ہوتی ہے. اور شان اہل محبت کی یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم, کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. اس لیے شادی سیدھی سادی کسوٹی ہے. تم کیسی کرتے ہو؟ اتباع سنت کے مطابق, سنت کے مطابق کرتے ہو یا لوگوں کی ملامت کی وجہ سے سنتوں کو تم پامال کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ سب کوئی وجہ تو ہے کہ اتنا بڑا حکیم الامت مجدد اپنے وقت کا اللہ تعالیٰ کی محبت کے بیان میں شادیوں کا ذکر کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے. فرماتے ہیں اب فرض کرو کہ تم نے کوئی شادی کی بلا رسم, اب رسم ہی نہیں کی کوئی, تو لوگ تانے دینا شروع کریں گے اور سینکڑوں لتاڑ پڑنی شروع ہوگی کہ میاں یہ بڑے متقی نکلے, بابا دادا سے بھی بڑھ گئے, بابا دادا سے جو رسمیں چلی آ رہی ہیں وہ سب ناجائز ہی قرار دے دیں. کہ مجھے ایک صاحب نے کہا, بہت عرصہ پرانا واقعہ ہے, حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا, اور اس وقت حضرت میں کراچی آتا تھا تو اس زمانے میں تعلق تو حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے تھا, لیکن حضرت علی حماد رضا صاحب مجاہدین میں سے تھے تو وہ جو ہے ان کے پاس چلے جاتے تھے, ہم لوگ بیٹھا کرتے تھے. کوئی مسئلہ ہوتا تھا, چونکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ قریبی رشتے دار بھی تھے سارب, اور حضرت نے ان کو خلافت بھی دی تھی. شادی میں وہ یہی ہوا کہ
کہ میں نے کہا بھائی سنت کے مطابق ہونی چاہیے شادی، سب کیا خرافات ہے، بالکل نہیں، کوئی شامیانہ نہیں لگے گا، کچھ نہیں لگے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی کو بلایا نہیں جائے گا، کسی کو کارڈ نہیں بھیجا جائے، کچھ نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. تو بہت بڑا انقلاب تھا یہ، آسان چیز. تو لوگوں نے گانا شروع کیا، جو داڑھی والے اور شریعت کے پابند اور بزرگوں سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے کہا مجھے تو اچھا، لیکن فلاں بزرگ یہاں تو ایسی شادیاں ہوئی تھیں، دعوت بھی ہوئی تھی، کھانا بھی ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا علی حماد رضا صاحب موجود ہیں، یہ چلیے پوچھ لیں. تو علی حماد رضا صاحب کے پاس ہم لوگ چار پانچ آدمی گئے، تو میں جا کے حضرت علی حماد رضا صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور حضرت کو عرض کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تمہارے سوال سے طلب ظاہر ہوتی ہے، اور جتنے سب بیٹھے تھے ان کو مخاطب کیا اور کہا مجھ سے یہ نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ حضرت نے خود اپنی شادی کیسے کی. تن تنہا گئے تھے، والد صاحب بھی ساتھ نہیں گئے، نکاح مسجد میں ہوا تھا اور ایک عورت ساتھ تھی، انہی کے ساتھ لے کے دلہن کو لے آئے، مثالی شادی سنت کے مطابق. تو یہی سوال میں نے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سے کیا، بالکل آخر میں، انتقال سے کچھ عرصہ پہلے، یہ کہہ کر کہ حضرت ہمارے بچوں کی شادیوں میں کیا ہوگا، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے کہا شادی ہوئی تو یوں کھانا ہوا اور یوں ہوا اور تم نہیں کر. تو حضرت کا جواب کو سناؤ. حضرت نے فرمایا کہ اگر حضرت نے غلط کیا ہے تو ان سے بھی مواخذہ ہوگا، مواخذے سے نہیں بچ سکتے، کوئی بھی بزرگ ہو. کیا بزرگوں کی غلط باتوں کو ہم نقل کریں گے؟ بھائی کسی غلبہ حال میں، کسی مجبوری میں کوئی اور کر رہا ہے، وہ مجبور ہیں، بے بس ہیں، نہیں کر سکتے، تو کیا تم اس کی نقل کرو گے؟ نقل تو ہمیں سنت ہی کرنی، صاف کہہ دیا. میرا شیخ بھی اگر غلط کام کرے تو ہم اس کی نقل کریں گے غلط کاموں میں؟ یہ کوئی منطق نہیں ہے. شیخ سے تو ہم دین سیکھنے گئے ہیں، نہ کہ گناہ سیکھنے گئے. ہاں اس کو کچھ کہو بھی، کوئی مجبوری ہوگی، کسی وجہ سے کیا ہوگا، لیکن اگر انہوں نے غلط کیا ان سے بھی مواخذہ ہوگا. میں نے پوچھا کہ حضرت میں بچوں کا ولیمہ کیسے کروں گا؟ کہیں گے اپنی اپنی ہمت ہے. فرمایا حضرت نے اپنی اپنی ہمت ہے. میں نے تو اپنے ایک بیٹے کا ولیمہ یوں کیا تھا کہ ایک مدرسہ ہے وہاں بکرے دبا کرے کھانا پکوا کے طلبا کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا، یہی ولیمہ. اور ایک ولیمہ میں حضرت نے یوں کیا کہ کھانا پکوا کے بٹوا دیا، لوگوں کے گھروں تک پہنچا دیا. طریقہ ہے صحیح. تو لوگ کہیں گے کہ میاں یہ تو بڑے متقی نکلے، کہ بابا دادا سے بھی بڑھ گئے، بابا دادا سے جو رسمیں چلی آ رہی تھیں سب ناجائز ہی قرار دے دیا، اور ایسے کنجوس ہیں کہ برادری کا کھانا بھی اڑا دیا. یہ سب تانو تشنی سن کر بھی تم خوش ہو اور کچھ پرواہ مت کرو، عشق میں بھلا رسوائیوں سے بھی کوئی سلامت رہا؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی کھانا کھلایا تھا؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے وقت کوئی کھانا ہوا؟ یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے وقت کوئی کھانا ہوا؟ ایک پہلی چائے بھی پلائی گئی. دیکھیے اب کوئی ایک اور بیان ہے حضرت، وہ شروع ہوا ہے اس آیت سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اس بیان میں فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بھی یہی اللہ کی محبت کا بیان ہو رہا اور شادی آ گئی. وجہ یہ ہے کہ کسوٹی ہے، تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے اور شادی میں تم کو صرف اس کی فکر کہ لوگوں میں نام و نمود خوب ہو، لوگوں میں عزت رہے، ہماری ناک اونچی رہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر عمل میں ہم نے شریعت کے خلاف ایک نرالا طریقہ اختیار کر رکھا ہے، گویا اسلامی شریعت کے مقابلے میں دوسری شریعت بنا لی ہے. مثلا شادی اور غمی کی رسمیں. دیکھیے آواز تو ہے اللہ کی محبت کا اور مضمون ہے اشد حب للہ کا، اور جب آثار محبت کا ذکر فرمایا تو اس کے بعد مثال دے رہے ہیں شادی اور غمی کی. وجہ یہی ہے کہ محبت کی پہچان یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم. پھر فرماتے ہیں اس کے بعد حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سنو، کیونکہ محبت اگر تمہیں ہے ان سے تو تم ان کی نقل کرو گے. کہتے ہو ہمیں محبت ہے اور تم ان کے مخالف. محبت اگر ہے تو تم ان کی نقل کرو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کر کے دکھلا دی کہ شادی ایسے کرنی چاہیے. ایسے ہی اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمی کر کے بتلا دیا کہ غمی یوں ہونی چاہیے. پھر جب ہم نے اس کے موافق نہ کیا اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑا دی، ٹانگ اڑانا ہے نا کہ سنت کا یہ طریقہ ہے ہم اپنا ایک طریقہ نکال لیں، اور اس کا خلاف ہم کو گرا ہوا، اور اسے خلاف کریں تو بہت بہت ناگواری، تو پھر اطاعت میں آسانی کہاں گئی؟ پھر کامل محبت اللہ تعالیٰ کی کہاں ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کامل محبت کی ایک پہچان یہ ہے، اس محبت کا اثر یہ ہے کہ اطاعت میں سہولت پیدا ہو جائے. چنانچہ یہی ہوتا ہے جو اہل محبت ہوتے ہیں، ایک بار نہیں بار بار کا مشاہدہ ہے، یہ جو بڑی سے بڑی چیز ہوتی ہے شادی کو معمولی چیز ہے، لیکن اتنی آسانی سے وہ سنت کے مطابق کر دیتے ہیں، ان کو پتا بھی کسی کو پتا نہیں چلتا وہ ہو گیا. اور جن کو نہیں اللہ تعالیٰ کی محبت ان سے پوچھئے، ایک پہاڑ ہو جاتا ہے. اب کیا کریں، کارڈ بھی نہیں چھپوائیں، یہ بھی نہیں کریں، وہ بھی نہیں کریں. پھر فرماتے ہیں کہ ملامت رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی تمہیں اگر کوئی ملامت کرے تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم اسی حال میں آگے جس میں بڑے بڑے اہل اللہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود. اور سنو, اگر لباس شرع کے مطابق پہنو گے تو دوسرے لوگ ہنسیں گے کہ کیا دقیا نوسی لباس پہنا ہے, دیکھو تو وحشت برستی ہے. ارے بھائی, عاشقوں کے چہرے پر تو یہ وحشت ہی زیب دیتی ہے. مانگ پٹی تو زنانوں کا شعار ہے, عورتوں کا شعار ہے. واللہ وہ عاشق نہیں جو کوٹ بوٹ سے درست ہو. خدا کی قسم, جن کے دلوں میں محبت اللہ کی گھس گئی ہے انہیں اپنے سر اور پاؤں کی بھی خبر نہیں, وہ فیشن کریں گے. کوٹ بوٹ تو کیا پہنتے, اگر ان کے پاس پھٹی جوتی اور پھٹا لباس بھی ہوگا تو انہیں آر نہ ہوگی. اقبال میں فرماتے ہیں کہ ملو مت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ فیشن جو ہے, فرمایا فیشن منافی ہے, محبت ہے, محبت کے خلاف ہے. عورتیں ہوشیار رہیں, مردوں میں تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ چلو دینداری کا بھرم رکھتے ہیں, کچھ لباس ایسا پہنتے ہیں, دیکھیں کہ وہ جو ہے جو دیندار لوگ ہیں وہ کم سے کم لباس میں تو کم سے کم دینداری والا لباس پہن لیتے ہیں. وہ اس لیے پہنتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ ہاں دیندار ہے, دیکھو ٹکنے سے اوپر پیجامہ ہے, لمبا کرتا ہے, اس لیے پہنتے ہیں. لیکن جتنے دیندار ہیں ان کی عورتوں کو تو جا کے دیکھیے آپ, سارے لباس فیشن کے مطابق ہوں گے. تو عورتوں مردوں میں بڑا فرق ہے. فرماتے ہیں کہ فیشن جو ہے یہ تو محبت کے خلاف ہے. حالت یہ ہے کہ مرد تو مرد عورتوں نے باریک کپڑے پہننے شروع کر دیے, تو عورتیں زیادہ پہننے لگی. اگر کوئی اچھے کپڑے شریعت کے موافق پہن لے تو کہتی ہیں کہ یہ کیا کنجڑنوں اور قصائیوں کے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, یعنی یہ فیشن کے مطابق نہیں ہے. اس قدر چست اور ایسا لباس پہنتی ہیں کہ بدن کی ساخت اور ساری حیات ظاہر ہونے لگتی. یاد رکھیں عورتیں, یہ جو فیشن والا لباس ہے یہ جائز نہیں ہے, لیکن درزیوں کو دے کے سلواتی, مرد درزیوں کو اپنا ناپ دے کے سلواتی. اگر اتفاق سے کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو کس قدر بے غیرتی کی بات ہے. اور پانچے ایسے چست کہ پنڈلی میں چھٹکی لیں تو کھال بلکہ گوشت کی بوٹی تک اکھڑا ہے, تو اب پھر وہی فیشن چل پڑا ہے. اب یہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے 100 سال پہلے کہا تھا, اب تو دیکھیے ذرا ان کے پاجامے کس طرح کے ہو گئے, عورتوں کے جین نما ایسے چست کہ بالکل یہی بات ہے, کیونکہ پنڈلی میں چھٹکی لے ہی نہیں سکتے, لیں تو کھال تو کیا گوشت کی بوٹی تک اکھڑا ہے, اوپر سے کھڑے جوتے, حالانکہ حرام ہے. عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت بہت, حدیث میں اس پر لعنت آئی ہے. اور اس طرح کا لباس پہننا اور چست پائے بازار والی فاسق فاجر عورتوں کا شعار, اور مشابہت فساق فجار کی بھی ناجائز ہے, اور اس کا منشا صرف تفاخر ہے. مقصود صرف یہ ہے کہ فیشن ہو, ذرا آن بان سے رہیں اور خوبصورت معلوم ہو. فیشن کے چکر بعض ناخن بڑھا لیتی ہیں, ارے حرام ہے, جائز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ناخن کاٹنے کا موقع نہ ملا تو ایک ہفتہ نہیں, دو ہفتہ نہیں, تین ہفتہ چلو. ایک یہ کہ فیشن کے لیے بڑھایا گیا, حرام ہے. فیشن اور نام و نمود اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرنا کچھ نے کہا جائز, کہاں سے جائز کا فتویٰ آ گیا. تو غرض عورتوں نے بھی آپ اس میں مردوں کا سر تفاخر شروع کر دیا ہے. فرماتے ہیں مینڈکی کو بھی زکام, مردوں کو تو مرض تھا ہی عورتوں کو بھی ہو گیا. اگر لباس قیمتی ہی پہننے کا شوق ہے تو پہنو, لیکن شریعت کے خلاف تو نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرے زینت میں غلو نہیں ہونا چاہیے. بس اتنا تجمل کافی ہے کہ کوئی ذلیل نہ سمجھے, لیکن اہل اللہ تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے. فرماتے ہیں اصل بات تو یہ ہے کہ نہ ذلت کی پرواہ ہو نہ بدنامی کی, یہ دونوں باتیں عشق لوازم میں سے ہیں کہ نہ اس کو ذلت کی پرواہ ہوگی نہ بدنامی کی. جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحبہم ویحبونہ, جن کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے ان کو محبت ہوگی, ان کے بارے میں کہ لا یخافون لومۃ لائم, اور وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کریں گے. اس میں اسی طرف اشارہ ہے محبین پر, اللہ سے محبت کرنے والوں پر تو ملامت ہوتی ہی ہے, مثلا پردہ ہی ہے. بعض عورتیں جو شریعت کے مطابق پردہ کرتی ہیں وہ تمام نامحرموں سے پردہ کرتی ہیں, حتیٰ کہ چچا زاد بھائی سے بھی. ان کے اوپر بڑے تان ہوتے ہیں کہ بھلا بھائی سے بھی کہیں پردہ ہوتا ہے. عورتوں کے نزدیک چچا کا لڑکا ایسا ہے جیسے سگا بھائی. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ سگا بھائی ہے, لیکن ایسا سگا ہے, یہ سگا سگ سے نکلا ہوا ہے, اور الف جو آخر میں ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی بڑی ہانڈی کو ہنڈا کہہ دیتے ہیں. اسی طرح یہاں سگا کے معنی ہے بڑا سگ, یعنی کتا. یہ کتنی شدت ہے. اب یہ پردے کا رواج ختم ہو گیا, بزرگوں کے یہاں سے بھی ختم ہو گیا, شیوخ کے یہاں سے بھی ختم ہو گیا, علماء کے یہاں سے بھی ختم ہو گیا, گھروں کے اندر یعنی حیرت ہوتی ہے کہ کہاں گیا ہمارا دین اور کہاں گئی اللہ تعالیٰ کی محبت. غرض یہ عورتیں چچا زاد بھائی کو مثل حقیقی بھائی کے سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس سے کیا پردہ, عورتیں تو عورتیں, ایسے پردے سے مرد بھی خفا ہیں. کسی نے ہمت کر کے اپنے قریبی نامحرم رشتے داروں سے پردہ کرنا شروع کیا تو اب چاروں طرف سے اعتراض کی بھرمار ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میاں کچھ نہیں, اب عزیزوں میں آپ اس میں محبت ہی نہیں رہی. دوسرے صاحب بھی اینڈ گئے کہ ان کے گھر جائیں تو کیا ہم دیواروں سے بولیں, پہلے تو بڑی بھابھی بھابھی کر کے باتیں ہوتی تھیں, اب ہم ان کے یہاں جانا ہی بند کر دیں گے. سبحان اللہ, کیا عزیزوں کے تعلقات اور آپس کا میل جول بے پردگی ہی پر موقوف ہے؟ اگر یہ مانا ہے تو توبہ توبہ, نعوذ باللہ. اللہ میاں پر اعتراض ہے کہ ایسے قریبی رشتے داروں کو اللہ تعالیٰ نے نامحرم کیوں قرار دیا, یہ مطلب ہے آپ کے کہنے کا. مگر اسی میں بعض ایسی بھی ہمت والیاں ہیں کہ چاہے کوئی ہو وہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں آتی, چاہے کوئی برا مانے یا بھلا مانے. اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی ہی ہوتی ہے. اور اکثر جگہ تو پردے کی ایسی کمی ہے کہ محرم نامحرم کا سوال ہی نہیں ہے. دور دور کے رشتے داروں کو بے تکلف گھر میں بلا لیتی ہیں اور بے محابہ ان کے سامنے آ جاتی ہیں. یہ بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے. مردوں کو چاہیے کہ وہ انہیں تنبیہ کریں اور سب نامحرموں سے پردہ کرائیں. اگر کسی کو ناگوار ہو تو بلا سے ہو, کچھ پرواہ مت کرو. بلکہ مردوں کو چاہیے کہ اگر کوئی نامحرم رشتے دار عورت ان سے پردہ نہ کرے تو وہ خود اس سے چھپا کریں. مخلوط نشستیں ہوتی ہیں گھروں میں, کن کی؟ میں عام لوگوں کی نہیں کہہ رہا ہوں, ہمارے سلسلے کے مریدوں کی. عجیب بات ہے, مخلوط نشست. یعنی اتنی ان کو غیرت آتی ہے, شرم آتی ہے کہ نہیں اب عورتیں آ گئیں, مرد آ گئے ہیں, ڈرائنگ روم میں سب ساتھ ہی بیٹھیں گے. کسی نے کہہ بھی دیا, ایک بیٹا جو ہے دیندار ہے وہ کہتا بے اماں وہ عورتوں کو ادھر لے جائی نہیں, اس کو خفا ہو جاتی کہ نہیں نہیں یہ تو دقیانوسی چیز ہے. انا للہ و انا الیہ, ایمان رہے گا اس کے ساتھ, ایمان ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے احکام کو دقیانوسی کہنے والوں کا ایمان ختم ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ میری ایک خالہ تھیں, تو عموماً اس زمانے میں وہاں دستور یہ تھا ہندوستان میں کہ سالیاں بہنوں اسے پردہ نہیں کرتی. چنانچہ وہ بھی والد کے سامنے آنے لگی, والد صاحب کے سامنے آنے لگی. والد صاحب حکیم الامت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد, اگرچہ عمر میں ان سے بہت بڑے تھے, ان سالی صاحبہ سے, اور باپ کے برابر تھے اصل میں عمر میں, لیکن ان کو غیرت آئی اور سامنے آنے سے منع کر دیا. وہ مانی نہیں اور پھر بھی سامنے آئیں. گو والد صاحب تھے تو دنیا دار, ان کے والد صاحب عالم وغیرہ تو نہیں تھے مگر غیرت دار بڑے تھے. بس خوب ڈانٹا کہ خبردار, جو کبھی میرے سامنے آئی میں ٹانگیں توڑ دوں گا, دھمکی دی. وہ بہت برا مانا انہوں نے اور بہت روئیں کہ بھائی نے مجھے ایسا ایسا کہا, مگر پھر کبھی وہ سامنے نہیں آئیں, پردہ کرنے لگیں. تو انہوں نے برا تو مانا مگر والد صاحب نے کچھ پرواہ نہ کی, پردہ کرا کے چھوڑا. اسی طرح تم کرو, اگر کوئی برا مانتا ہے مانا کرے, جب تک تم اس میں رہو گے کہ وہ برا مان جائے گی تو تمہارے دل میں تو کھوٹ ہے. تم ان نامحرم عورتوں کے برا ماننے کی کیوں پرواہ کرتے ہو؟ تو بے حیا ہیں, سامنے آتی ہیں, تم ان کو حیا سکھاؤ تو وہ برا مانتی. کچھ پرواہ نہیں کرنی چاہیے, برا مان کر کوئی کرے گا کیا, اچھا ہے سب چھوڑ دیں اور کوئی اپنا نہ رہے. یوں ہی تعلق مخلوق سے گھٹے اور ختم ہو. جب کوئی اپنا نہ رہے گا اور سب سے توقع ختم ہو جائے گی, تب تو سوچے گا کہ بس جی اب تو اللہ تعالیٰ سے ہی تعلق پیدا کرنا چاہیے. اب وہ سمجھے گا کہ عز و اقارب سب حجاب تھے, اب کوئی حجاب نہیں رہا, اب خدا کے بنو. جتنے تعلقات کم ہوں اتنا ہی اچھا ہے. جو اللہ والے ہیں وہ کبھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے, اپنی آبرو کی, نہ جائیداد کی, نہ خاندان کی, نہ عزت کی. وہ تو بس ایک چیز کی پرواہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو. اسی کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق مولا کہ کم از لیلا بود, کوئے گشتن بہر او اولا بود. کیا عشق مولا عشق لیلا سے بھی کم ہو گیا ہے؟ محبوب حقیقی کا عشق کیا عشق لیلا سے بھی کم ہو؟ ارے اس کی گلیوں میں پھرنا سب سے اولا اور سب سے بہتر ہے. پھر دیکھو لیلا کی محبت میں مجنو کی کیا کیفیت تھی, پھر تم خالق لیلا کے مجنو ہو, تمہاری تو اس سے بھی بڑھ کر حالت ہونی چاہیے. خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی رضا کے مقابلے میں تم کسی کی ناراضگی کا خیال نہ کرو, بلکہ مستقیم رہو شریعت پر اور پختہ کار ہو جاؤ. اگرچہ سارا جہاں خلاف ہو اور ملامت کرے تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے خوش ہوتے ہیں, اور اس کا راز یہ ہے کہ اس سے دین مضبوط ہو جاتا ہے. جب لوگ ملامت کرتے ہیں تبھی دین مضبوط ہوتا ہے. اور خوش ہوتے ہیں اللہ اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو لوگ ہمیں اللہ تعالیٰ کا عاشق سمجھتے ہیں, تبھی تو ہمیں ملامت کر رہے ہیں اور پاگل کہہ رہے ہیں. اور ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی ضد میں دین میں پختہ ہو جاتا ہے. مثلا شادی کی اور بارات میں صرف چار آدمی لے گئے. سنیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہتے ہیں ہر بار تم شادی کا تذکرہ, بھائی ہے یہی کسوٹی تمہاری ہے, تم یہیں تو پھسلتے ہو. شادی کی اور بارات میں صرف چار آدمی لے گئے, پھر اس پر چاروں طرف سے لتاڑ پڑنا شروع ہوئی, تو اب اس سے اور بھی چڑ پیدا ہو جائے گی اور وہ ضد میں آ کر کہے گا کہ اب کی بار چلو اس سے بھی مختصر کروں گا, اب کے تو چار آدمی تھے, اب دیکھنا انشاءاللہ جو چار بھی ہوں کر لو میرا کیا کرتے ہو. یہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ, ایک عورت ساتھ تھی, والدہ یہ پتہ نہیں کون, تن تنہا گئے اور نکاح کرا کے دلہن کو لے کے آ گئے. تو اس لتاڑ پڑنے سے اور لوگوں کی ملامت اور مذاق اڑانے سے اور پاگل کہنے سے وہ اور دین میں پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ لتاڑ تو رحمت ہے بس. تو اگر تمہارے اتباع سنت پر اگر لتاڑ پڑے تو خدا کا شکر کرو. خلاصہ یہ ہے کہ طریق محبت, کہ اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے, یہی اصل ہے. لیکن اس کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے, اس واسطے کہ اگر عمل نہ کیا تو محبت باقی نہیں رہتی بلکہ گھٹ جاتی, اور گھٹتے گھٹتے بالکل ہی فنا ہو جاتی. جیسے چراغ میں اگر تیز ڈالنا چھوڑ دیں تو لو کم ہوتی چلی جائے گی اور رفتہ رفتہ پھر آخر کار چراغ گل ہو جائے گا. چنانچہ اسی طریقے محبت کی طرف اشارہ ہے آیت کے اس جز میں کہ یحبہم و یحبونہ, یعنی وہ لوگ ایسے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اس سے معلوم ہوا کہ اصل تو محبت ہے, آگے ان کی علامات مذکور ہیں. اور وہ ایسے ہیں اذلۃن علی المؤمنین عزۃن علی الکافرین, یعنی اللہ کے ماننے والوں کے سامنے تو نرم ہیں, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے متعلقین سے بھی محبت ہوتی ہے. مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو سنت کی اتباع کرنے والے ہیں اور نیک ہیں ان سے محبت ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں ان سے تو محبت نہیں ہو سکتی. کیونکہ ابھی آیت آپ کو پڑھ کے سنا دی, پھر پڑھتا ہوں. یہ آیت ہے عجیب, اس آیت کو خود حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اسی بات میں نقل کیا ہے. دیکھیے فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مخالفین کے سامنے سخت ہوتے ہیں, یعنی فقط یہی نہیں کہ ان سے محبت اور میل جول نہیں بلکہ ان سے اعراض ہے, ان کے ساتھ سختی کا برتاؤ ہے. محبت کا تو یہی مقتضی ہے کہ محبوب کے مخالفین سے اعراض ہو, ان سے ہٹے, ان سے دور رہے. صاحب یہ کیسی محبت ہے کہ محبوب کی نافرمانی کرنے والوں سے بھی محبت کرے. حق تعالیٰ سبحانہ و ارشاد فرماتے ہیں لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اور اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے, وہ ان سے محبت نہیں کریں گے. گو وہ ان کے ماں باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے کنبے اور قبیلے کے عزیز ہوں, یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے, اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں, یہ خدائی لشکر ہے. آگاہ رہو, بے شک اللہ کا یہ لشکر, اللہ کا گروہی کامیاب لوگ ہیں. صاف کہہ دیا سب کو مخاطب کہ سن لو صاحب, ہم میں تم میں میل جول نہیں. ہزار رشتے دار جو خدا تعالیٰ سے بے تعلق ہوں, اس ایک بیگانہ شخص پر قربان جو خدا کا دیوانہ ہے. یہ ہے ایک فارسی شعر کا ترجمہ ہے. ہزار رشتے دار جو خدا تعالیٰ سے بے تعلق ہوں, اس ایک بیگانہ شخص پر قربان جو خدا کا دیوانہ ہو. اسی لیے ہمارے لوگوں کو اپنے شیخ سے اور اہل اللہ سے کیسی محبت ہوتی ہے, اس کے سامنے رشتے داروں کی محبت کوئی چیز ہے. صاف کہہ دیا کہ سن لو صاحب, ہم میں تم میں کوئی میل نہیں, ہمارا تمہارا مذہبی اختلاف ہے, ہم سے تم سے کوئی تعلق نہیں, بس معاف کرو. خیر اگر اتنی ہمت نہ ہو تو کم از کم محبت اور دوستی تو نہ ہو, مثلا میل جول نہ ہو, شادیوں میں شرکت تو نہ ہو, بس مل گئے تو صاحب سلامت ہو گئی. حدیث شریف میں بھی اہل باطل کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرنے کا حکم ہے. چنانچہ حدیث شریف ہے یہاں پر, یہاں اس واعظ میں حدیث شریف لکھی ہوئی ہے اور چونکہ تخریج کی گئی ہے اس کی, اس مواعظ جو اب چھپے اس میں تخریج بھی ہے, تو اس تخریج کرنے والے نے لکھ دیا ہے کہ اس حدیث, یہ حدیث مجھے نہیں ملی حدیثوں میں. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے حدیث شریف بیان فرمائی, تو مجھے تلاش ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ اپنے واعظ میں ایک حدیث شریف بیان کریں اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ تخریج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حدیث شریف موجود نہیں ہے. تو مجھے مل گئی, بلکہ بہت بہت جگہ پہ مل گئی انٹرنیٹ کے اوپر. یہ حدیث شریف جو حکیم الامت رحمتہ اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ ان لکل امت مجوسا وان مجوس هذه الامه القدريه فلا تعودوهم اذا مرضوا ولا تصلوا على جنازتهم اذا ماتوا. اسی حدیث شریف کو بیان فرمایا, اس کے نیچے انہوں نے لکھ دیا کہ یہ حدیث شریف ملی نہیں, حالانکہ طبرانی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, حدیث شریف تو صاف ہے. اس پہ حکیم الامت رحمۃ اللہ فرماتے کہ دیکھو حدیث شریف میں ہے, فلا تعودوهم اذا مرضوا ولا تصلوا على جنازتهم اذا ماتوا, یعنی اگر بیمار پڑے تو جا کر ان کی عیادت مت کرو اور اگر مر جائیں تو ان کے جنازے کی نماز مت پڑھو. اہل باطل کے ساتھ حدیث شریف میں ایسا ہی کرنے کا حکم ہے. یہ تھوڑی کہ ان کے ساتھ لگ رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ کرسمس کا کیک کاٹ رہے ہیں اور برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں. برتھ ڈے کہاں سے آ گئی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہے, سالگرہ مناتے پھرو اور کیک کاٹتے پھرو. کس قدر خرافات کرتے ہیں, کافروں کے ساتھ میل جول کرتے ہیں اور ان سے محبت اور ہدیوں کا تبادلہ کرتے ہیں. یہ دین اسلام نہیں ہے. دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اہل باطل کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے, کہ اگر بیمار پڑے تو جا کر ان کی عیادت مت کرو, اگر مر جائیں تو ان کے جنازے کی نماز مت پڑھو. تو آج کل کیا ہو رہا ہے؟ ایمان تو ہاتھ سے چلا جا رہا ہے. موسیقی کو حلال کہہ دیتے ہیں, تصویر کو حلال کہہ دیتے ہیں, مخلوط تعلیم کو حلال کہہ دیتے ہیں, مخلوط ملازمتوں کو حلال کہہ دیتے ہیں, پھر وہ ایمان کہاں رہا؟ انشورنس کو حلال کہہ دیتے ہیں, سود کو حلال کہہ دیتے ہیں. ایسے رشتے دار جو سود کو حلال کہیں, بیمے کو حلال کہیں, مخلوط تعلیم اور مخلوط ملازمت کو حلال کہیں, ان رشتے داروں کے ساتھ میل جول رکھا جائے گا. اگر مخالفین حق سے قطع تعلق ہی ہو گیا تو ہو جانے دو, آخر یہ علاقے کیا کام آئیں گے؟ بلکہ ان علاقوں کے کٹ جانے پر حق تعالی سبحان و تعالی کیسی بشارتیں دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, یہی تو لوگ ہیں جن کے دلوں میں ہم نے ایمان رکھا ہے, یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے. سبحان اللہ, کیا وعدہ ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ, خدا نے مدد دی ان کو ایک روح کے ساتھ. وہ روح کیا ہے؟ نسبت باطنی خدا کے ساتھ. دیکھیے یہاں پہ نسبت باطنی, یہی روح ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے مدد کرتے ہیں. یہ حاصل ہو جاتی ہے اگر اللہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ لگا رہے اور گناہوں سے پرہیز کرتا رہے, اتباع سنت کرتا رہے. تو اس سے ایسی قوت قلب میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر سارا عالم بھی مخالف ہو جائے تو بھی کچھ پرواہ نہیں ہوتی. تعلق مع اللہ سے ایک نور قلب میں پیدا ہوتا ہے, اور اس نور کو روح اس لیے کہہ دیا کہ اس سے قلب میں حیات پیدا ہوتی ہے. اور حق تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق بڑھتا ہے کہ بس اس کی یہ شان ہو جاتی ہے کہ اس کے قدموں پر سونا نچھاور کرو یا اس کے سر پر تلوار رکھ دو, نہ اس کو امید ہوگی نہ خوف. بس توحید کی بنیاد یہی ہے. اور پھر بشارت سنیے کہ ان کو ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور اس سے بھی بڑی بلکہ سب سے بڑھ کر نعمت یہ ہوگی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ خدا ان سے راضی ہوگا اور وہ خدا سے راضی ہوں گے. کن سے؟ جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے محبت نہ رکھتے ہوں, انہی کے بارے میں. پھر فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ, یہ خدا کی جماعت ہے, یہ خدا کی پارٹی ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اور سن لو کہ خدا ہی کی پارٹی کے لوگ فلاح پانے والے ہیں. تو حضرت اب کیا برادری اور کیا رشتہ داری؟ کہتے ہیں کہ صاحب برادری کو تو چھوڑا نہیں جاتا, کیا کریں؟ بہت اچھا صاحب, برادری کو نہیں چھوڑا جاتا تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دل میں اللہ بھی ہو اور اللہ کا مخالف بھی بیٹھا ہو. تو حضرت نماز روزہ تو ہے مگر محبت ہمیں نہیں, جس کے آثار مسلمانوں میں کم ہیں. یہ آثار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ عزلتن علی المؤمنین وعزتن علی الکافرین. باقی انشاءاللہ آئندہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.